نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منهاج القاصدين کتاب المعاش فصل 2 معاشرتی معاملات میں ظلم. اب رہا دوسرا معاملہ یعنی عدل و انصاف اور معاملہ کرنے میں ظلم سے پرہیز کرنا, تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو اس میں ضرر اور تکلیف ہو, اور یہ ضرر دو قسم کا ہے, عام اور خاص. یعنی جب بھی کسی کے ساتھ انسان معاملہ کرے تو اس میں دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا رضاعت کے معاملات میں کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, طلاق ہو جائے اور بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو, تو اس میں یہ کہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس کو معروف کے مطابق اس کا خرچہ دے. تو وہاں آتا ہے نا کہ لا تدار والدتم ببلدہا ولا مولود له ببلدہ. تو یہ شوہر بیوی بہن ایک طرح سے معاملہ طے کر رہے ہیں کہ کس میں بھی لین دین ہے, تو اس میں کیا کہا گیا کہ نہ ماں کو نقصان دیا جائے نہ باپ کو نقصان دیا جائے بچے کی وجہ سے. تو اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو, کوئی ڈیل ہو, کوئی بزنس ہو, تو اس میں کسی کو نقصان نہ دیا جائے, نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو. پہلا احتکار ہے. احتکار کہتے ہیں ہولڈنگ, یعنی چیزوں کو روک لینا, اور یہ منع ہے کیونکہ اس سے قیمت بڑھ جاتی اور لوگوں کے لیے روزی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی مہنگائی کے زمانے میں بہت سا غلہ خریدے اور قیمت چڑھنے کا انتظار کرتا رہے, یعنی مصنوعی قلت پیدا کر دے, اس کی خرید کے گودام بھر کے رکھ لے اور مارکیٹ میں بہت تھوڑا سپلائی کرے. جب نہیں ہوگا تو پھر لوگ مہنگے داموں خریدیں گے. پھر ایسے تاجر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے. لیکن اگر اس کی اپنی زمین کا غلہ ہو اور وہ اسے جمع کر کے رکھ لے تو یہ احتکار نہیں, جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. اسی طرح اگر اس نے فراخی اور ارزانی کے زمانے میں, سستے زمانے میں, اس خیال سے غلہ خریدا ہو کہ لوگوں کو غلے کے حصول میں کوئی دقت نہ ہو, تو یہ بھی احتکار نہیں. یعنی اس نے قلت پیدا کرنے کے لیے نہیں خریدا یا جمع نہیں کیا, بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. مختصر یہ کہ غلہ جات خرید کر مہنگا فروخت کرنے کی نیت سے جمع کرنا مکروہ, کیونکہ غلہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے. یعنی روٹی کے بغیر جینا مشکل ہے, لہذا خاص طور پر غلے کا ذکر ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کا نقصان اور ضرر خاص ہے, جیسے کسی چیز کی ایسی صفتیں بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے یا اس کے عیوب کو چھپانا وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, من غش فلیس منا. معلوم ہونا چاہیے کہ بیع اور مصنوعات میں دھوکہ کرنا حرام ہے. مصنوعات یعنی جو پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں, صابن یا اور اسی طرح کی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں, ان میں ملاوٹ کرنا. امام احمد رحمہ اللہ سے ٹانکا لگے ہوئے کپڑے کی بیع کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا, اگر گاہک کو یہ بتائے کہ ٹانکا لگا ہوا ہے تو جائز ہوگا. یعنی اگر کہیں سے کوئی چیز اس میں کٹ ہے یا کوئی چیز سی گئی یا کوئی اس میں ڈیفیکٹ ہے تو خریدار کو بتا دینا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے اس کو, تاکہ پھر اس کی آگے مرضی ہے, وہ لینا چاہے تو لے لے, نہیں تو نہ سے. تاجر کو چاہیے کہ وزن صحیح کرے اور اس وقت تک ترازو نہ چھوڑے جب تک کہ دیتے وقت کچھ زیادہ نہ ہو جائے اور لیتے وقت کچھ کم نہ ہو. جان بوجھ کے کمی بیشی کرنا جو ہے وہ درست نہیں, ویل للمطففین. لیکن یہ کہ انسان اگر اپنے حق میں تھوڑی کمی کر لے اور دینے والے کو زیادہ دے تاکہ کمی کا شبہ نہ ہو اور شک نہ رہے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر چارہ فروش چارے میں مٹی ملائے, یعنی جانوروں کا چارہ جو فروخت کرتے ہیں اس میں مٹی ملا لے, تو وہ متفف یعنی کم دینے اور زیادہ لینے والا ہے, ویل للمطففین. اسی طرح قصاب یعنی گوشت بیچنے والا, اگر دستور سے یعنی عام عادت سے زیادہ گوشت میں ہڈی تول کر دے تو وہ بھی متفف ہے. یعنی اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے, ہڈی اور گوشت کو ملا جلا ہونا چاہیے, یا یہ کہ چھیچڑے ڈال کر نہیں دے دینا چاہیے. اسی طرح دودھ میں پانی ملانا, ویسے اب تو پانی میں ہی دودھ ملا جائے. قیمت چڑھانے سے بھی منع کیا گیا ہے, اور وہ اس طرح کے خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسا آدمی بولی دیتا جائے جو حقیقت میں خریدار نہ ہو. بولی کیا ہوتی ہے؟ بیڈنگ جو ہوتی ہے نا, جو ایک چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور آپ آفر دیتے ہیں کہ جی میں یہ مثلا 10 روپے کی دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے اچھا مجھے دے دو میں 15 دوں گا، تو ایک اور کہتا ہے نہیں میں 20 دوں گا، پھر پہلا کہتا ہے میں 25 دوں گا. اب ایک تو حقیقی خریدار ہے اور دوسرا صرف اس کی قیمت چڑھانے کے لیے بولی دیتا جا رہا ہے، تو یہ خود سے اس طرح خود ساختہ طریقے سے ایسا کرنا درست نہیں. جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک کر بیچنا بھی منع ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے، حالانکہ وہ اتنا نہیں، وہ تو صرف روکا ہوا تھا. عدل اور احسان، تیسری بات معاملے میں احسان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان میں سے بیع میں رعایت کرنا بھی ہے، یعنی تجارت کرتے وقت دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کو حق سے زیادہ دے دینا، اپنے حق میں کچھ کمی کر لینا، یہ بھی احسان ہے، کیونکہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہی تو احسان ہوتا ہے. اور دستور سے زیادہ منافع نہ لینا بھی ہے، یعنی اصل منافع کی تو اجازت ہے، کیونکہ تجارت منافع ہی کے لیے کی جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی شخص نقصان پہ تھوڑی بیچے گا، لیکن جائز منافع ہونا چاہیے. اگر خریدار اپنی مجبوری کی وجہ سے زیادہ منافع دینے پر رضامند ہو، تب بھی بیچنے والے کو ایسا منافع لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بھی احسان میں سے ہے. یعنی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کرے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. اس سے یہ بھی ہے کہ جب قیمت یا قرضہ وصول کرنے لگے تو نرمی کرے، کچھ حصہ رقم کا چھوڑ دینے سے، مہلت دینے سے اور مقروض کی آسانی کو مد نظر رکھنے سے بھی درجہ احسان حاصل ہوگا. یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور واللہ یحب المحسنین، تو اس میں احسان صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اچھی طرح بات کر لے، یا عام اپنے حقوق میں کوئی کمی بیشی کر لے. تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت، کسی کے ساتھ لین دین اور معاملہ کرتے وقت بھی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ سب احسان میں آتا ہے. احسان یہ بھی ہے کہ اگر گاہک یعنی خریدار کوئی چیز واپس کرنا چاہے تو خریدی ہوئی چیز واپس کر لے، کیونکہ واپس وہی کرتا ہے جسے بیع میں نقصان ہوا ہو. ان مذکورہ امور کی فضیلت کی شہادت اور ایسا کرنے والے کے ثواب اور اجر کا تذکرہ احادیث میں ہے، کیونکہ جو عدل کرنے والے تاجر ہیں وہ قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوں گے، بلند مقامات پر ہوں گے، ان پر فخر کیا جائے گا، کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کس قدر محنت کرتے ہیں، کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں، کہاں کہاں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں پھر دیتے ہیں، تو یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ جائز مقاصد کے لیے ہو، حلال رزق کے لیے ہو، تو پسندیدہ ہے، جائز ہے اور عبادت ہے. اصحاب کرام میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تجارت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی، اور اس میں اپنی ٹائم مینجمنٹ کی، اپنا اعتدال رکھا، اور دونوں کام کیے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اور رزق میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ یہ چیپٹر براہ راست خواتین سے متعلق نہیں، لیکن انڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں خواتین سے متعلق بھی ہیں، کیونکہ آج کل بازاروں میں مردوں سے زیادہ خریدار خواتین ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی. پھر یہ ہے کہ جو کمائی مرد کرتے ہیں اس میں خواتین انڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہیں، اپنے مطالبات کی وجہ سے یا اپنی ضروریات کی وجہ سے، تو مردوں کو حرام کمانے میں مدد دینے والی بھی اور حرام سے روکنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں، جو اہم کردار ادا کر سکتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر کے کام کاج جو ہیں، یا بعض خواتین جو خود بھی تجارت کرتی ہیں یا کوئی سائڈ بزنس کرتی ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کام کرتی، تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اور انسان کو ایسے میں یعنی اس میں کوئی آر نہیں سمجھنی چاہیے، کام کرنا جو ہے اس میں عزت ہے، انسان کی شان کے خلاف نہیں. اگر اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ ٹیلرنگ کر سکتے ہیں، کپڑے سی سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کپڑے سینا کوئی برائی یا عیب کی بات نہیں. جس طرح اگر وہ زمین میں ہل چلا سکتے ہیں اور پودے اگا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے گارڈننگ کرنا جو ہے یا پانی دینا پودوں کو کوئی حقیر کام نہیں. تو اسی طرح باقی بھی جو کام کاج ہیں، اب آپ دیکھیں کہ فوڈ بزنس کتنا زیادہ ہے مارکیٹ میں، جگہ جگہ ریسٹورانٹس کھلے ہوئے ہیں، بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. تو گھر میں اگر کوئی کھانا پکاتا ہے یا گھر کا کوئی کام کرتا ہے، تو وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور معاملات کو صحیح طور پر کرنے اور صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
میں یہ سوچی تھی کہ دین کا جو ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور یہ کتاب کتنی مطلب اس کے اندر کتنی ورائٹی آف ٹاپکس ہے کہ وہ بظاہر اتنے فرق بھی ہیں کہ کہاں تو ہم نے قیام اللیل پڑھا، کہاں پہ کھانے کے آداب سے آگے، پھر خاوند اور بیوی کے فرائض اور حقوق، اور اب پھر معاش. تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمارا دین کتنا مکمل اور انکمپسنگ ہے نا، مطلب زندگی کے جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں ہر ایک میں وہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، اور سوچ میں اتنی وسعت آتی ہے انسان. اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا اجر کا کام. اور میرج لائف کی جو ہم نے پچھلے دفعہ چیزیں پڑھی اس میں مجھے اس سے یہ لنک بھی نظر آ رہا ہے کہ عورتیں جو عام طور پہ خامنوں کی ناشکری کرتی ہیں، اس سے میرے دل میں بہت شکر گزاری بھی آ رہی ہے کہ وہ اتنا کام کرتے ہیں، اور ہمیں عورتوں کو انہوں نے معاش کی ذمہ داری سے اگر بے فکر کر دیا تو کتنا بڑا کام ہے ان کا،
احسان ہے
ساروں کو دینے سے بچا لیں اور جگہ جگہ جانے سے بچا لیں. لیکن اگر کوئی عورت جاتی ہے مجبوری کے باعث یا تو وہ بھی اجر ہے. یعنی کتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذہن کو کھلا کر دیتے ہیں اور ڈپریشن سے نکالتے ہیں. اور مجھے تو مسلسل وہ گریٹیٹیوڈ اور شکر ہی آ رہا ہے میرے دل میں بہت زیادہ کہ کتنا اچھا ہمارا ریلیجن ہے، لیکن ہم اس کو سمجھے ہی نہیں، اور ہم نے اس کو چند ریچولس تک ہی بس رکھ کیا، باقی ان سب چیزوں میں ہم دین نہیں لے آئے. اگر ہمارے بچے آج کل اکنامکس پڑھ رہے ہیں یا تو ان کو یہ پڑھانا چاہیے اس چیپٹر کہ یہ ہمارا دین ہے، اس سے آپ کو اجر ہے اگر آپ اتنا پڑھ کے، اور اگر آپ حلال طریقوں سے لوگوں کے لیے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ حلال کما سکیں، تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے.
الحمدللہ. بس یہ ہے کہ بچے جو کچھ بھی پڑھیں اس میں پھر ان کو حلال اور حرام کا بتانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا بہت سا اکنامک سسٹم جو ہے وہ سود بیسڈ ہے. اس صورت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جو حدود اور لمٹس ہیں وہ بھی کھول کر بتائیں.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ملاوٹ کے بارے میں، ظلم کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہ آج کل بہت زیادہ ہے نا کہ دودھ میں جو ملاوٹ ہوتی ہے پانی کا، تو اس میں نے سنا تھا کہ یہ جو یہ ملاوٹ کرتے ہیں یہ جو دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یہ صحیح ہے؟
یہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ، وہ تو ہر شخص اپنے گناہوں کا خود ہی اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ تو قرآن میں صاف آتا ہے نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا ہی اٹھائے گا.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر میرے دماغ میں اکثر یہ کنفیوژن رہتی ہے اور میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کا بہت پریتی رشتے دار ہو، فار ایگزامپل ماموں یا چچا وغیرہ، تو وہ آپ پہ بہت زیادہ احسان کر رہا ہو، لائک آپ کو بچپن میں اس طرح پالا ہو کہ جیسے ماں باپ پالتے ہیں، اور ماں باپ بھی موجود ہیں، لیکن معاش کی کمی کی وجہ سے وہ اچھی طرح کفالت نہ کر سکتے ہوں، جو ہیلپ کر رہے ہوں، تو ان احسانات کی وجہ سے وہ اکثر زندگی کے فیصلوں میں دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے، لیکن ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا آیا ان کی مانی جائے گی یا ماں باپ کی؟
جو صحیح بات کرے گا اسی کی مانی جائے گی،
لیکن ان کی ناراضگی کا بھی ہے
سبب کہ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کی غلطی ہے نا. لیکن انسان کسی کی ناراضگی کی وجہ سے غلط چیزیں تو نہیں اختیار کر سکتا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر کسی نے کسی پہ کوئی صدقہ کیا یا احسان کیا ہے تو اسے اذیت دے کے، ستا کے، دکھ دے کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. صلہ رحمی جو ہے نا وہ جائز میں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی رشتہ دار شراب کا عادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے شراب خرید کے نہیں دو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اب آپ کہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو صلہ رحمی نہیں رہے گی، تو یہ تو غلط بات ہے.
دادا کیا سچویشن میں ان کے احسانات کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے؟
احسانات کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی نہیں لینے چاہیے احسانات؟ اگر وہ جائز طریقے سے کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کے ذریعے کو غلط کام کروانا چاہے تو بالکل انکار کر دینا چاہیے. کبھی بھی انسان کسی, وہ کہتا نا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ کسی بھی شخص کا ایسا احسان کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکے اور غلط کام میں پڑنے کا اندیشہ ہو, اسے اس سے منقطع کر دینا چاہیے انسان کو. کوئی بھی چیز جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکے یا حرام کی طرف بلائے, ایسا کوئی احسان انسان کسی کا نہ مانے. وعلیکم السلام.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام.
میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لڑکی کا بزنس کرنا کیسا ہے, اور ایسا کام جیسے کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ ہے یا ڈریس ڈیزائننگ, اس میں تو آپ بیسکلی دنیا کو اٹریکٹیو, لوگوں کی دنیا کو اٹریکٹیو بنا رہے ہو, تو پھر یہ کام کیسا ہے؟
جی, نمبر ایک یہ ہے کہ اگر عورت اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر کوئی کام کرتی ہے تو کام کرنا منع نہیں. حضرت خدیجہ نے بھی تجارت کی, اسی طرح بعد میں بھی خواتین, اگر آپ بخاری پڑھیں, اور میرا خیال ہے کہ جو بچیاں بخاری پڑھتی ہیں انہوں نے وہ باب بھی پڑھا ہوگا جس میں تجارت کے احکامات وغیرہ ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں خواتین کام کرتی رہی ہیں اور کام کرنا منع نہیں ہے. لیکن کیا کام کرتی ہیں, یہ جیسے ابھی تھا کہ کتے کی بیع جائز نہیں ہے, یہ تو انہوں نے مثال کے طور پر ایک بات کر دی, یا کہ میوزیکل انسٹرومینٹس وغیرہ کی, کہ جو چیزیں انسان کو غلط طریقوں کی طرف لے جاتی. جہاں تک انٹیریئر ڈیزائننگ کا تعلق ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیزائننگ کس مقصد کے لیے, اور یہ مقصد تو ظاہر ہے کرانے والے کو ہی پتا ہے, لیکن جو ڈیزائننگ کرنے والا ہے اس کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرف لے جاتا ہے. اگر وہ کریٹو ہے تو اسراف, کم قیمت کے ذریعے بھی لوگوں کو ڈیکوریشن کروا سکتا ہے, یعنی گھر کو صاف ستھرا رکھنا, آرگنائز رکھنا اور ایک حد کے اندر کمفرٹیبل رکھنا کو منع نہیں ہے. لیکن اگر مقصود یہ ہو کہ انسان اس سے دوسروں کے سامنے اترائے یا فخر جتائے تو یہ بات غلط ہے, اور اس کا تعلق کام کرنے والے سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو کروانے والے سے ہے, تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں. لیکن کام کرنے والا جو ہے وہ اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کو سادگی کی ترغیب دے سکتا ہے, لوگوں کو آخرت کی فکر دلا سکتا ہے, کیونکہ جہاں کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, کوئی بزنس وغیرہ ہوتا ہے, تو وہاں انسان اس بزنس کی ڈیلنگ کے دوران بہت سی تبلیغ کر سکتا ہے. دیکھیے, جو دعوت و تبلیغ نہیں صرف کرسی پہ بیٹھ کے لیکچر دینے سے نہیں ہوتی, یہ جب آپ فیلڈ میں اتر کر معاشرے میں جا کر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, خواہ وہ کوئی ڈینٹسٹ ہو یا کوئی مارکیٹ پلیس پر کوئی شخص ہو یا کہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا, اور اس گفتگو کے دوران اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دینا جو ہے, یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. انڈونیشیا ملیشیا میں کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ وہاں کس طرح اسلام پھیلا ہے, وہاں معاملے کے ذریعے پھیلا ہے, تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے. سندھ کے اندر بھی پہلے تاجر آئے ہیں جو کہ ایک ذریعہ بنا ہے پھر بعد میں اسلام کے آنے کا. تو تجارت منع نہیں ہے, دیکھا یہ جائے گا کہ مقاصد کیا ہے اور پھر ان کو اسلامائز کیسے کیا جائے, اس طریقہ کار کو یا اس کام کو. اس کے اندر حلال اور حرام کی پہچان اگر ہو, جائز اور ناجائز کا فرق معلوم ہو انسان کو, تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے. رہا یہ خیال کہ پھر اگر ہم لوگوں کی پسند یا ٹرینڈز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ میرے خیال میں انتہائی غلط بات ہے. یہ ٹرینڈز بنانے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں, خود وہ لوگوں کو عادی کر دیتے ہیں اسراف کے یا غلط طریقوں کے, اور پھر خود اس کی غلامی اختیار کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی بھی شخص اپنے اصولوں پہ قائم رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے, بشرطے کہ وہ اپنی محنت کرے, کریٹو ہو اور صحیح طور پر جائز کام کرنے والا ہو.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
استاذہ, یہ پیج نمبر 143 جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیڑے مکوڑوں کی وہ جو ہے وہ منع ہے, تو یہ زمین کے کیڑے مکوڑے یہ کون سے ہوتے ہیں؟
کبھی برسات کے موسم میں کینچوے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں زمین سے؟ اسلام آباد میں اگر آپ باہر کہیں چلی ہو تو چلنا بعض وقت محال ہو جاتا ہے, اتنا کچھ زمین سے باہر نکل آتا ہے. تو مینڈک وغیرہ بھی نہیں دیکھے؟
دیکھے
نا. اب اگر کوئی کہے کہ جی وہ میڈیکل اسٹوڈینٹس کو مینڈک چاہیے ہوتے ہیں, چلو کچھ کٹھے کرو اور جا کے بیچ دو, تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. ان چیزوں کی خرید و فروخت سے پرہیز کرنا چاہیے.
اسی بیچ میں یہ لکھا ہوا سودی چیزوں کا ادھار کے ساتھ تبادلہ، یہ بات سمجھ نہیں آئی.
یعنی اس وقت فوری قیمت ادا نہ کی جائے اور لیٹر آن زیادہ پیسوں کے ساتھ کی جائے.
اس کے اندر وہ تو نہیں آ جاتا جو آج کل لیز ہوتا ہے کہ آپ کو پے زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ اس کو اس کے اندر کرتے ہو، انسٹالمنٹ پہ آپ کرتے ہو اس کو.
میں زیادہ تو نہیں اس کو جانتی کیونکہ میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں اور نہ ہی میں نے اس پہ کبھی پڑھا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس میں اگر کوئی کہے کہ نقد ہو تو اتنے ہو گئے، ادھار ہو تو اتنا ہوگا، یہ درست نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں چاہے گھر کا کام ہو، چاہے کسی کی عادت ہو، کسی کی خدمت ہو، چھوٹا کام ہو بڑا ہو، کسی کی مدد ہو، کوئی سامان اٹھانا ہی ہو، کوئی جوتے سیدھے کرنا ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ان سب چیزوں کو اگر ہم اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت سمجھ کے کریں اور سنجیدگی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سنسیئرلی کریں، بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے اور بغیر کوئی احسان جتائے، کیونکہ بعض وقت ہم کام بھی کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس آیت کے مترادف لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کبھی احسان جتاتے ہیں، کبھی دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچ کر اگر ہم محنت کے عادی ہوں، کام کریں، تو یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو یہ سب عبادت ہے. عبادت صرف کتاب پڑھنا ہی نہیں ہے، کوئی بھی کام اللہ نے جو ہمارے حصے میں ڈال دیا اس کام کو آسان طریقے سے کرنا جو ہے، کسی کی مدد خدمت، یہ سب عبادت ہی کے حصے ہیں، بشرطے کے نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.